حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل على الفرقان نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا درود بھیجے محمد و آل محمد عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند عالم کا احسان اس نے اس سال ہم کو اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی سعادت عنایت فرمائی ہمیں اور آپ کو صحت دی سلامتی دی توانائی دی قوت دی شعور دیا معرفت دی کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں خدا کے مہمان بننے کے قابل ہوئے ہیں یہ وہ مہینہ کہ جس کو خداوند عالم نے تمام مہینوں میں افضلیت عطا فرمائی وہ مہینہ کہ جس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل جس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں ابتدائی گفتگو اس لیے تاکہ ہمارا آپ کا تھوڑا سا دل مزید آمادہ ہو انشاءاللہ مطالب کی جانب ہمارا آپ جس لمحے میں ہیں جس وقت میں ہیں یہ خدا کی جانب سے ایک بڑی سعادت ہے ہمارا آپ خداوند عالم کی رحمت کے خداوند عالم کی مغفرت کے محتاج ہیں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو خدا کی رحمت خدا کی محبت خدا کے لطف کی ضرورت ہے اس میں یقیناً آپ نے ابتدائے ماہ رمضان یا استقبال ماہ رمضان کی اگر مجالس میں شرکت کی ہو جو معمولاً ایک دو دن پہلے منعقد کی جاتی ہیں اس میں خطبہ شعبانیہ کو شاید آپ نے سماعت فرمایا ہوگا جو رسالت مآب نے ماہ شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا تھا بس اس کے ایک دو ٹکڑوں کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنی تفسیر کے موضوع کی طرف آئیں گے کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایوہ الناس اے لوگوں قد اقبل الیکم شہر اللہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بڑھ چکا ہے اقبل الیکم یعنی تمہاری طرف رخ کر کے آ رہا ہے اور تمہاری طرف بڑھ رہا ہے بالبرکتی والرحمتی والمغفرہ اور یہ مہینہ برکت رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہاری طرف آ رہا ہے انسان کو اپنی زندگی میں مخصوصاً ایک مومن کو اپنی حیات میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خداوند عالم سے برکت کا طالب ہوتا ہے کہ اس کے مال میں برکت دے اس کی زندگی میں برکت دے اس کے ایام میں برکت دے اس کی عمر میں برکت دے رحمت خدا ہمیشہ انسان کو رحمت کے سائے میں رکھے اور مغفرت مغفرت یعنی ہماری خطاؤں سے خداوند عالم درگزر فرمائے ان خصوصیات کے ساتھ یہ مہینہ تمہاری طرف رخ کر کے آ چکا ہے اب جب یہ مہینہ تمہاری طرف آ چکا ہے تو خداوند عالم نے اس میں تمہیں دعوت دی ہے قد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ تم سب کو خداوند عالم نے اپنی مہمانی کی طرف بلایا ہے کتنا عظیم مرتبہ ہے مرحلہ ہے میرے اور آپ کے لیے کیونکہ اگر ہم اور آپ اپنے ان ایام کی قدر کو سمجھنا چاہیں تو رسول اللہ کا یہ خطبہ شعبانیہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا اس کو خود سے بھی پڑھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں آئے ہیں کس جگہ آئے ہیں کس طرح سے ہمیں بلایا گیا ہے اپنے آپ سے سوال پوچھنے والا ہر شخص پوچھ سکتا ہے کہ آیا میں زندگی بھر خداوند عالم کے علاوہ کسی اور کا اگایا ہوا کھانا کھاتا ہوں کیا کیا پوری زندگی میں کسی اور کا اگایا ہوا اناج کھاتا ہوں کیا میری پوری حیات میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ خدا کے علاوہ ہے اور ماہ رمضان میں خدا نے مجھے بلایا ہے جا جواب آپ کو ملے گا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے جب بھی ہے وہ خدا کا ہی ہے. میں پوری زندگی جو کچھ کھاتا پیتا ہوں وہ سب خدا ہی کے بنائے ہوئے نظام کی بدولت مجھ کو ملتا ہے. سورہ واقعہ جس کی تفسیر ہم نے 2 سال پہلے یہاں پہ پڑھی, اس میں یہی تھا کہ جو تم فصلیں اگاتے ہو, درخت اگاتے ہو, اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ, یہ جو اگنے والی چیزیں ہیں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی زمین سے آ رہا ہے وہ خدا کا فضل و کرم ہے. تو اس کا مطلب جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ خدا ہی کا ہے. لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ خدا کہہ رہا ہے کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, عام مہمان نوازی تو میں پورا سال کرتا ہی ہوں, اس مہینے میں خصوصیت سے تمہیں دعوت دے کے بلایا, یعنی ایک طرح سے آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے لیے خدا اس مہینے میں بلا رہا ہے. خدا دعوت دے رہا, خود دعیتم الی ضیافت اللہ, اور اسی کے نتیجے میں جب تم خدا کی دعوت پر بلائے گئے ہو, جعلتم یا جعلتم من اہل کرامت اللہ, اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں وہ کرامت نصیب ہو رہی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی. عام دنوں میں بھی خدا کا اگایا وہی کھاتے ہو, عام دنوں میں بھی تمہارا نظام خدا ہی چلاتا ہے, لیکن عام دنوں میں وہ چیز میسر نہیں جو اس مہینے میں کرامت والا خدا بنا دیتا ہے. اس مہینے میں مکرم ہو جاتے ہو. لقد کرمنا بنی آدم, سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی ہے, اسے زمین پر دریا پر جو ہے ہم نے حکومت عطا کی, اس کو زندگی نصیب کی. خدا تو مکرم بنا رہا ہے, اس کرامت کی دلیلیں سن لیں اور میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا, تفسیر کی طرف. سو یہ فقط اس بات کے لیے کہ ہمارا دل تھوڑا آمادہ ہو کہ اس کرامت کی دلیل کیا ہے. اس کرامت کی دلیل یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح, وہ سانس کا عمل جو تمہاری زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ضرورت ہے, تمہاری اختیار نہیں ہے, تم سانس اختیار سے نہیں لیتے ہو, مجبوری سے اور ضرورت کے تحت لیتے ہو. یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اختیار سے سانس لیتا ہو کہ جب دل چاہے گا سانس لیں گے, جب دل چاہے گا نہیں لیں گے, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. سانس گئی انسان گیا. یہ سانس لینا جو ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے, ضرورت ہے مگر اختیار میں نہیں ہے, خدا اسی غیر اختیاری عمل کو کہتا ہے تم چونکہ اہل کرامت ہو گئے ہو, میری خصوصی دعوت پر آئے ہو, میں نے تمہیں مکرم کیا ہے, تو اب جو تم سانس لے رہے ہو تمہارا یہ سانس لینا تسبیح ہے, خدا میں تبدیل ہو جائے گا, یہ تم اہل کرامت ہو گئے. عام دنوں میں یہ نہیں ملتا. انفاسکم فیہ تسبیح, تسبیح کیا ہوتی ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کائنات میں آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے بغیر کسی وقفے کے خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے. کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے, شجر ہے, حجر ہے, چرند ہیں, پرند ہیں, حیوان ہیں, ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. انسان اختیار سے تسبیح کرتا ہے کیونکہ اختیار انسان کو دیا خدا وند عالم نے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. مولانا کے لیے بھی کرسی لگا دیں تو بہتر ہوگا, آپ آگے آ جائیے اور کرسی لگا دیں تو اچھا ہے. اچھا اللہ بس پہلی دلیل یہ ہے کہ تم اہل کرامت ہو گئے ہو کہ تمہاری سانس لینا تسبیح میں بدل گیا, جو تمہارا اختیاری عمل نہیں ہے, ضرورت ہے, مجبوری کے عالم میں کرتے ہو, مگر وہ خدا چونکہ خصوصی دعوت دے کے بلا رہے ہیں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے. اگلا مرحلہ نومکم فیہ عبادہ, سونا کہ جس کے اندر انسان اختیار سے باہر چلا جاتا ہے. جب حالت نیند میں ہوتا ہے تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا, عبادت اختیار سے ہوتی ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے چونکہ میرے خاص مہمان بنے ہو, اس خصوصیت کی وجہ سے میں نے تمہیں کرامت عطا کی ہے, تمہارے سونے کو میں عبادت میں شمار کر لوں گا. تم ارادتاً نہیں کر رہے, سو رہے ہو, آرام کر رہے ہو, اس وقت کسی مشقت میں نہیں پڑ رہے چونکہ میرے مہمان ہو. اب وہ فیاض ہے, عطا کرنے والا ہے, رحمت کے ساتھ یہ مہینہ آیا ہے, برکت کے ساتھ آیا ہے, تو ہماری زندگیوں میں ایک تصرف ہوتا ہے خدا وند عالم کی جانب سے, سمجھیے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مطلب بھی رفائیں گے. تمہارا سونا عبادت ہے, تم جو اس کے اندر عمل انجام دیتے ہو وہ خدا وند عالم قبول کر لیتا ہے, تمہارے اعمال کو خدا قبول کرتا ہے, تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. بس یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر خدا وند عالم نے جنت کے دروازوں کو تم پر کھول دیا ہے, اپنے اوپر کھلے ہوئے ان دروازوں کو خدا کی نافرمانی کر کے خود پہ بند نہ کرو, اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے, لہٰذا ان بند دروازوں کو اپنے اوپر بند رہنے دو, نافرمانی کر کے, معصیت کر کے, گناہ کر کے ان بند دروازوں کو نہ کھولو. اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور نیکی کے کاموں کو بیان کیا گیا. بس یہ وہ مہینہ جو خصوصیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے, دعوت فکر دیتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کی, اپنی تربیت کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے. ہمارے غیر اختیاری عمل کو خدا تسبیح عبادت قرار دے رہا ہے. ہم اہل کرامت ہیں. اب ایک کرامت خدا نے عطا کی, اسی کرامت میں اضافہ ہمارے اور آپ کے سوچ بچار, تدبر, قرآن میں غور و فکر, قرآن کی تلاوت, راتوں کی اسحار, سحر کے وقت کی مغفرت طلب کرنا, نماز شب کا پڑھنا, جو کچھ بھی ہم اور آپ انجام دیں گے وہ اضافی ہو جائے گا. جیسے ایک کرامت خدا نے سب کو دی ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی ہے, اس کو پاکیزہ اور حلال رزق عطا کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے مطابق. یہ عمومی کرامت ہے, ہر انسان کو دی ہے. ایک کرامت وہ ہے کہ جس کو اختیار سے انسان حاصل کرتا ہے, اور وہ کون سی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں زیادہ مکرم خدا کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے. عمومی کرامت کے بعد اگلا مرحلہ جو کرامت کا ہے وہ تقوی کے ذریعے سے. اسی طرح اس مہینے کے اندر خدا نے عمومی دعوت دی ہے. جو لوگ دقائق کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں, لفظ اہم ہے, شکار کرنے والے, یعنی شکاری کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تلاش میں بیٹھتا ہے, جیسے ہی اس کا شکار سامنے آتا ہے وہ فوراً سے اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے. اسی طرح بہت سے افراد ہیں, اولیاء خدا ہیں, جو خدا کی جانب سے ملنے والے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں, شکار میں رہتے ہیں. جیسے ہی موقع خدا فراہم کرتا ہے, مثلاً جیسے ہی شب جمعہ آتی ہے, شکاری کی طرح شب جمعہ پر جھپٹ پڑتے ہیں, پوری شب جمعہ کو اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. شب جمعہ سے لے کے صبح جمعہ تک خدا کی اطاعت, عبادت, راز و نیاز, توسل, استغفار اس میں گزارتے ہیں. جیسے ہی خدا ان کو موقع دیتا ہے انفاق کا, چونکہ یہ شکاری ہیں, کس چیز کے شکاری ہیں؟ نیک اعمال کے. جو قرآن کی آیت ہے کہ وہ صاحب قرآن بند عالم بیان کر رہا ہے کہ خدا سرد کرو کس کے اندر؟ نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, سبقت لے کر جاؤ, یعنی دوسرا تم سے پیچھے رہ جائے تم آگے بڑھو. توجہ کیجیے گا, خدا دنیا کے معاملے میں انسان کو نہیں کہہ رہا کہ دوسرا پیچھے رہ جائے. خدا یہاں کہہ رہا ہے تم سبقت کرو, جب تم سبقت کرو گے دوسرا پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح سورہ واقعہ جس کی ہم نے دو سال پہلے یہاں تفسیر بیان کی تھی, اس میں تین گروہ انسانوں کے بیان ہوئے تھے, اصحاب شمال, اصحاب یمین اور سابقون السابقون. سبقت لے جانے والے کو خدا پسند کرتا ہے. انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اس مہینے میں اس کی بہترین ساعتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہمیں اور آپ کو آج کی جو آپ نے دعا پڑھی, آج کے دن کی دعا جو پہلے دن کی دعا تھی, اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ خدایا, آخری جملوں سے پہلے کہ خدایا مجھے اس مہینے میں اور مخصوصاً اس دن میں جو گزر رہا ہے, غافلوں کی غفلت سے نکال دینا. غفلت یعنی موقع سامنے ہو, فرصت سامنے ہو اور انسان اس فرصت سے, اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے, اس کو کہا جاتا ہے غفلت. ایک غفلت یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر خدا وند عالم اتنا کرم کرنے والا ہے کہ رسول اللہ کے اسی خطبے کے مطابق جو خطبہ شعبانیہ ہے, اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو خدا کتنا اجر دیتا ہے؟ پورا ختم قرآن کا اجر دیتا ہے خدا وند عالم. اس کا مطلب ہے خدا نے اس مہینے کے اندر, جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اس مہینے کے اندر خدا وند عالم نے اپنی مغفرت, اپنی رضا, اپنی رحمت, اپنی برکت, ثواب, اجر کی سیل لگائی ہوئی ہے. سیل ہے, تھوڑا سا مانوی آنکھوں کو کھولیں, جیسے ہم بازار سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں بورڈ لکھا ہوا آتا ہے, بینر لکھا ہوتا ہے سیل لگی ہوئی ہے, تو وہاں جاتے ہیں بھائی یہاں کیا سستا مل رہا ہے. اس وقت خدا سیل لگا کے بیٹھا ہوا ہے, خدا نے سیل لگائی ہوئی ہے, یعنی ہر چیز بہت آسانی سے مل رہی ہے. ایک آیت پڑھ لو تو کتنا ثواب دے دوں گا؟ پورے ختم قرآن کا ثواب دے دوں گا. یہ کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارا شوق بڑھے, تمہاری رغبت بڑھے. اگر تم دو رکعت اس کے اندر نماز پڑھو گے, دیگر مہینوں میں پڑھی جانے والی 70 رکعت نمازوں کے برابر ہے یہ نماز. یہ خدا وند عالم یعنی وہ بخشنے کے لیے مختلف راستے ہیں, عطا کے راستے ہیں. خدا فیاض ہے, ہمیشہ عطا کرتا ہے. اس مہینے میں چونکہ اس کا مہینہ ہے, خدا خصوصیت کے ساتھ عطا کر رہا ہے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. گزشتہ چند سالوں سے توفیق رہی خدا وند عالم کی جانب سے اس مسجد کے اندر مختلف سوروں کے تفسیری نکات کو بیان کیا ہے. میں تفسیر نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہوں, تفسیر کا کام علماء کا ہے, آغا شہیدی کا کام ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو تفسیر سنائیں گے. ہم جیسے لوگ فقط نکات نکال کر بیان کرتے ہیں, تو تفسیری نکات ہیں, تفسیر نہیں. ٹھیک ہے, اس سال جو ہم نے آپ کے سامنے سورہ رکھا, اس کا نام سورہ مبارکہ فرقان ہے, سورۃ الفرقان. جو قرآن کریم کا 25واں سورہ ہے، اور اس کے اندر 77 آیات ہیں، 77 آیات ٹوٹل اس سورہ کے اندر ہیں۔ اس سورہ کو مکی سورہ کہا گیا ہے۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ کا فرق پہلے بھی یہاں پہ بیان ہوا، آپ متواتر سنتے رہے ہیں، تکرار کے لیے، یاداوری کے لیے دوبارہ بیان کروں۔ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے رسول اللہ پر نازل ہوئیں۔ رسول اللہ مکے میں تھے، تو اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا تو رسول اللہ نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے اور پھر مدینہ میں اسلام کی تبلیغ اور سارے کام انجام دیے۔ مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں، مدنی صورتوں کی اپنی خصوصیت ہے۔ یعنی مکی صورتوں کے اندر جو تعلیم ہے، جو مطالب ہیں، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہیں، مدنی صورتوں کے اندر الگ ہیں۔ چونکہ مدینہ کے اندر رسول اللہ نے معاشرہ تشکیل دینا تھا، اسلام پھیلانا تھا، اسلام تقریباً پھیل چکا تھا، لوگ اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے، لہذا مدنی سوروں میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا معاشرتی احکام، قانون نافذ کرنے والی باتیں، معاشرہ چلانے والی باتیں، ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ مکی سورہ میں رسول اللہ کی ابتدائی تبلیغ کا آغاز ہے، ابتدا ہے ابھی۔ اب جو رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں تو سامنے کون سے لوگ ہیں؟ مشرکین ہیں، بت پرست ہیں۔ ان مشرکین اور بت پرستوں کو جو دعوت دی جائے گی، وہ احکام کی دعوت نہیں دی جائے گی، ان میں سے کسی کو نماز، زکوٰۃ، خمس، روزے کا حکم نہیں بتایا جائے گا، ان کو تو پہلے خدا کی طرف دعوت دے کر بلایا جائے گا، چونکہ وہ مکے کے اندر رہنے والے ہیں، بت پرستی کا شکار ہیں، مشرک ہیں۔ لہذا مکی سوروں کے جو عناوین معمولاً آپ کو نظر آئیں گے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی مشرکین کے دلائل، مشرکین کی بات کو نقل کرنا، اس کا دلیل رد کرنا، اس کے علاوہ توحید کی گفتگو، معاد کی گفتگو، مبدأ اور معاد، اور قیامت کے بعد جو ہے وہ نبوت کا تذکرہ۔ معاد کی گفتگو کیوں مکے کی صورتوں کے اندر ہے؟ اس لیے کہ بہرحال اس زمانے کا انسان بھی اپنے زمانے کے اندر موت کا ایک تصور رکھتا تھا، دین پیچھے سے چلا چلا آ رہا ہے اور مختلف انبیاء کے ماننے والے وہاں رہتے ہیں، حتیٰ جو مشرکین ہیں ان مشرکین کے اندر بھی، پیچھے کی طرف آپ چل کر جائیں گے تو آپ کو ادیان الہی کی ایک برانچ ملے گی، یعنی دین ابراہیمی سے تعلق رکھتے تھے اور آگے جا کر شرک کا شکار ہو گئے، وہ آیتوں کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ تو خدا بند عالم نے انبیاء کے ذریعے جو روش اپنائی، خدا یعنی اس کائنات کا مبدا ہے، مبدا یعنی بنانے والا ہے، خود سے نہیں بنی، بت پرستی کی نفی ہے، اور ساتھ میں قیامت کی دعوت، قیامت کی دعوت یعنی مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، اگر بت کی پرستش کرو گے تو کیا ہوگا، اور بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف آؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس سورہ کے اندر بھی اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو سورہ تفسیر نمونہ کے اندر اس کو ایسے تقسیم کیا گیا، پہلا حصہ مشرکین کے دلائل، ان کا جواب ان کی سرکوبی ہے، دوسرا خدا کی متعدد نشانیوں کا تذکرہ ہے، سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، زمین اور آسمان کی پیدائش، بارش کا برسنا وغیرہ، یعنی جو آیات الہیہ ہیں، اور اس کے بعد آخری کچھ آیات ہیں جو بہت خصوصی آیات ہیں آپ مومنین کے لیے، اس کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں جن کو عنوان دیا جاتا ہے عباد الرحمن کی خصوصیات۔ اس پر آپ نے یقیناً لیکچرز کو سنا ہوگا، کتابیں موجود ہیں اس کے اوپر، عباد الرحمن کے اوصاف سے متعلق کتابوں کو لکھا گیا، اور آیت نمبر 63 سے 76 تک، کل کتنی آیات ہیں؟ 77، 77، اور آیت نمبر 63 سے 76 تک کل 14 آیات ہیں جو عباد الرحمن کے ذیل میں بیان ہوئی ہیں کہ عباد الرحمن کون ہیں، خدا کے خاص بندے کون ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ تھوڑا سا زیادہ وقت لگانے کی کوشش کریں گے۔ بس 14 آیات میں عباد الرحمن کا خلاصہ بیان کیا خداوند عالم نے، گویا جو 14 معصومین علیہم السلام ہیں وہ خداوند عالم کے چونکہ خاص بندے ہیں، اس عنوان سے عباد الرحمن کی جو آیات ہیں وہ بھی 14 ہی ہیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ سورہ کا اجمالی تعارف، اب آ جائیے سورہ کی طرف۔ پہلا طریقہ کار جس کا ہمارا یہ رہا کہ ہم نے سورہ کی عظمت کو بیان کیا ہمیشہ، تو دو احادیث کو اس سورہ کی عظمت کے حوالے سے سن لیجئے۔ پہلی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من قرع سورۃ الفرقان بعث یوم القیامہ وہو مؤمن ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، یعنی جو سورہ فرقان کی تلاوت کرنے والا ہے، خداوند عالم اس کو قیامت پر، معاد پر، مؤمن جن لوگوں کا ایمان تھا معاد پر، ان میں شمار کرے گا، اس کو اس حالت میں اٹھائے گا کہ وہ قیامت اور معاد کا ایمان رکھنے والا شخص تھا. دوسری حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کی تلاوت کو نہ چھوڑو. لا تدع قراءة سورة المتبارك الذي نزل الفرقان على عبده, اس کی تلاوت کو حد سے مت جانے دو, کیونکہ جو کوئی بھی اس کی ہر رات میں تلاوت کرے گا فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه أبدا, خدا اس کو پھر کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا. جو سورہ فرقان کی ہر رات میں تلاوت کرے گا خدا اس کو عذاب نہیں کرے گا, خدا اس کے حساب کتاب میں تخفیف کرے گا اور اس کی جو جگہ ہوگی وہ فردوس سے اعلیٰ ہوگا, یعنی خدا اس کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا. بریکٹ کے اندر باتوں کو سنتے ہوئے چلنے جائیے گا. یہ فضیلتیں, ثواب, اجر ائمہ علیہ السلام بیان کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہمیں خود سمجھنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, قرآن کا حتمی فیصلہ ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن اسی نماز کو قائم کرنے کی اپنی شرائط ہوتی ہیں, بغیر شرائط کے نماز ہو نہیں سکتی. شرائط نماز میں مثال کے طور پہ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. نجس حالت میں کوئی نماز پڑھنا چاہے رو رو کے نماز پڑھ لے, آنکھوں سے اس کی پہلی تکبیر سے آخری تکبیر تک آنکھوں میں آنسو رہیں, تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. شرط نماز نہیں ہے. شرط نماز کیا تھی؟ طہارت. دوسری شرط نماز وضو, وضو ہونا چاہیے. پھر وضو کی اپنی شرائط ہیں کہ وضو کس پانی سے ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے, پاک ہونا چاہیے, مطلق ہونا چاہیے, مضاف نہیں ہونا چاہیے, اس کی اپنی شرائط ہیں. پھر قبلہ رخ ہونا, یعنی جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی اپنی شرائط ہیں کہ کس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. کوئی اس مسجد میں آئے اپنا رخ پیچھے دروازے کی طرف کر کے نماز پڑھ لے, بہت ہی خضوع خشوع سے نماز پڑھ لے, دوبارہ بات ریپیٹ کروں رو رو کے نماز پڑھ لے, اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ شرط نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح قرآن نے کہہ دیا کہ نماز بے حیائی برے کام سے روکتی ہے, اس کی شرائط ہیں. یعنی یہ تو ظاہری نماز کو پڑھنے کی میں نے شرائط بیان کی, اس کے علاوہ وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی جس کو توجہ سے پڑھا جائے گا, جو عادتاً نہیں ہوگی عبادتاً پڑھی جا رہی ہوگی. بعض اوقات انسان عادتاً نماز پڑھتا ہے, عادت ہے, آٹومیٹکلی خود کار طریقے سے انسان نماز کے وقت آتا ہے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں, میں نے ہمیشہ شاید بارہا اس کی تکرار کی یہاں پہ, اسی لیے ہماری عبادتوں میں جو عبادت کی ابتدا ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے عبادت میں؟ نیت. نیت کا تعلق کس چیز سے؟ انسان ارادہ کرتا ہے تو نیت بنتی ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ کسی بھی کام کو انجام دو نیت کرو. اب زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کا خیال تو لے کر آؤ دل میں, ذہن میں خیال تو ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں, میں ابھی مسجد جا رہا ہوں, میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. یہ عادت نہیں ہوگی, پھر خود بخود ذہن میں آئے گا میں نماز پڑھنے جو جا رہا ہوں مسجد کیوں جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ خدا وند عالم نے وہاں پڑھی جانے والی نمازوں میں ایک رکعت نماز کا اجر اگر دو پڑھنے والے ہوں تو پڑھا کر 150 رکعت کر دیا. میں چاہتا ہوں خدا کی زیادہ سے زیادہ رحمت کو سمیٹ کراؤں. اگر وہاں 10 نمازی ہوں گے تو روایات کا سہارا لیتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ پھر نماز کا اجر اتنا ہو جائے گا ملائکۃ اللہ جو لکھنے والے ہیں وہ خدا سے کہیں گے بار الہ ہم نہیں لکھ سکتے, اس کا اجر جو ہے وہ تو جانتا ہے. یہ جب نیت کرے گا انسان ان نتائج تک پہنچے گا. میں نیت کر کے آ رہا ہوں, کیوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ خدا نے مجھ سے تقاضا کیا ہے. توجہ کیجیے گا, میں عادتاً نہیں جا رہا, خدا کی بلائی ہوئی دعوت پر جا رہا ہوں. اب جب خدا کے بتائے ہوئے تقاضے پر عمل کرنے جا رہا ہوں, پھر اگر انسان واقعی نیت میں سچا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر کمال اس کا یہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کپ کپاتے تھے, کپ کپاتے تھے, لرستے تھے, وضو کرتے ہوئے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں. کون سا انسان اس کمال تک پہنچتا ہے؟ جو سوچ کر آتا ہے, ارادہ کر کے آتا ہے, ذہن میں لے کر آتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے کسی چیز کو طلب کیا ہے, وہ جو طلب کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہے. میری حیثیت کیا ہے. لیکن اس نے مجھ سے کہا ہے آؤ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، میری عبادت کا حق ادا کرو. اب جب میں جا رہا ہوں تو میں اس کی شان کے مطابق کیسے کروں گا؟ جب یہ خیال آئے گا تو خود بخود نماز میں خشوع آ جائے گا، جب یہ خیال آئے گا تو خود بخود انسان کی نماز میں خضوع آ جائے گا، توازو آئے گی کہ بارِ الٰہ میں کچھ بھی کر لوں تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کر سکوں گا، نہیں کر سکتا. تو خود بخود انسان کے اندر تکبر نکل جائے گا، توازو آئے گا، خشوع آ جائے گا. خوب، لہذا نیت اہم چیز ہے. جو حدیث بیان کی میں نے آپ کے سامنے کہ خدا اس کا حساب نہیں کرے گا، خدا اس کو جنت میں لے کر چلا جائے گا شرائط کے ساتھ ہے. یعنی جو اس کے شرائط ہیں اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے. تو یہ تمام احادیث ہماری تشویق کے لیے اور ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. سورہ فرقان شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ابتدا ہے اس آیت کی لفظ تبارک سے. اسی سورہ کے اندر لفظ تبارک 3 مرتبہ استعمال ہوا. یہ پہلی آیت ہے اس میں، آیت نمبر 10 میں اور آیت نمبر 61 میں. 3 جگہوں پہ الگ الگ اس کا معنی ہے، یعنی الگ الگ اس کے مصداق کے ساتھ بیان ہوا. تبارک الذی، یعنی بابرکت ہے وہ ذات. پہلے ترجمہ پڑھ دوں، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات. نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. علی عبدہ، اپنے عبد پر، اپنے بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ عالمین کے لیے ڈرانے والا قرار پائے، تاکہ وہ عالمین کو انذار دینے والا ہو جائے. اس آیت کے چند نکات. تبارک، آیت اللہ محسن قراتی صاحب اپنی تفسیر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ 2 معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں. یعنی اس کا مصدر اگر برکہ سے لیا جائے، بے رے کاف، اور تینوں کے اوپر ضرب ہے، جو ہے وہ حرکت ہے، برکہ زبر ہے. اگر اس سے لیا جائے تو اس کا معنی ہے مستحکم کا، جس چیز کے اندر استحکام ہو اس کو برکہ کہا جاتا ہے، بے رے کاف. ٹھیک، اگر یہ معنی لیا جائے تو یعنی یہ تبارک الذی بہت ہی مستحکم ہے وہ، کہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. مستحکم ایسے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے ارادے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس کا ارادہ اٹل ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے کے اندر کوئی پسو پیش نہیں کرتا. ارادے میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ جہاں علم میں تبدیلی آ جائے. میں گھر سے کچھ ارادہ کر کے نکلا تھا اور جب میں یہاں پہنچا میرا ارادہ تبدیل ہو گیا. مثال کے طور پہ، ٹھیک، مثال دیتا ہوں، میں گھر سے چلا اس سورے کی مثال کے طور پہ تفسیر کو پڑھ کر لکھ کر اپنے پاس لے کر آیا. گھر سے چلا یہ ارادہ لے کر کہ میں جا کر سورہ مبارک فرقان کے تفسیری نکات کو بیان کروں گا. اب جب میں یہاں پہنچا، مثال کے دے رہا ہوں، تو میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ یہاں فقط بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی عمریں بھی 10 سال سے کم ہیں. ٹھیک، مثال، کیا میں اپنے پچھلے ارادے پر عمل کروں گا یا میں اپنے اس ارادے کو تبدیل کروں گا اور ممکن ہے سورہ فرقان ہی کے مطالب بیان کروں، مگر جو مطالب لکھ کر لایا ہوں، تفسیروں میں پڑھ کے لایا ہوں، وہ بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ مطالب بہت سارے ایسے ہوں گے جو بچوں کی سطح سے اوپر کے ہو جائیں گے. میں کیا کروں گا؟ اپنے مطالب کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کروں گا، تھوڑا سا ہلکا کر دوں گا، یا ممکن ہے بچوں کے مطابق کوئی گفتگو شروع کر دوں. ارادہ کچھ اور تھا، یہاں پہنچ کر میرا ارادہ تبدیل ہوا. کیوں؟ کیونکہ میرے علم میں تبدیلی آئی. چلنے سے پہلے میری معلومات یا علم ایک چیز تھی کہ میں جا رہا ہوں، بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو بات بتاؤں گا. آگے دیکھا تو سارے بچے تھے. میرے ارادے میں تبدیلی آئی چونکہ میرے علم میں تبدیلی آئی. خدا بندے عالم کے ارادے میں تبدیلی نہیں آتی، چونکہ اس کے لیے کوئی بھی شے وقت گزرنے کے بعد معلوم نہیں ہوتی، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. لہذا اس کا معنی تبارکہ کا مستحکم بھی کیا جائے گا تو صحیح ہے کہ مستحکم ہے وہ ذات، اٹل ہے وہ ذات، اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر نہیں آتا چونکہ وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. دوسرا معنی برکہ، بے رے کاف اور گول تیز لگائی جاتی ہے، برکتا. ٹھیک ہے، اس کا معنی خیر کا ہے، یعنی خیر ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، بابرکت ہے وہ ذات. دونوں معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں. اگلا جو اس کے اندر معنی ہے، نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات یا مستحکم ہے وہ ذات. نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. یہاں پر لفظ آیا نزلہ, نزلہ اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انزلہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ انزلہ کوئی چیز ایک دفعہ نازل ہو جائے, ایک ہی مرتبہ میں آ جائے, اس کو انزلہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. مثال انا انزلناہو فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. انزلہ الف نون زے لام, اگر انزلہ سے بیان کیا جائے تو یہاں پر ایک دفعہ, دفعتن, ایک ہی مرتبہ میں. لیکن نزلہ کیونکہ اس صورت میں بیان کیا جائے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ تدریجن, گریجولی, آہستہ آہستہ, وقت کے ساتھ. تبارک الذی, بابرکت ہے وہ ذات, نزل الفرقان, جس نے فرقان کو نازل کیا. یہاں پر خداوند عالم نے فرقان کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم کے بارے میں. یہ بات فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں واضح تمیز پیدا کی جا سکے. فرقان یعنی جس کے ذریعے سے حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھایا جا سکے, جس کے اندر کوئی ابہام شک باقی نہ بچے, اس کو کہا جاتا ہے فرقان. اس فرقان کو خداوند عالم نے قرآن کو فرقان قرار دیا. فرقان کی ضرورت انسان کو کہاں پڑتی ہے؟ ہر جگہ پڑتی ہے, لیکن اس فرقان کی ضرورت انسان کو اس جگہ زیادہ ہے جہاں باطل حق کا لباس پہن کر آتا ہو, یعنی باطل حق نما ہو, حق نظر آتا ہو پر حق نہ ہو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماضی میں بھی بہت ہوا, آئمہ کے زمانے میں بھی بہت ہوا, آئمہ کے حق کے مقابلے میں باطل حق نما نظر آیا. اگر باطل حق نما نظر نہ آتا تو آئمہ علیہ السلام کی شخصیات جتنی واضح تھیں کوئی کبھی بھی کسی اور سمت نہ جاتا. باطل بے عنوان باطل اگر کھڑا ہوتا کبھی کوئی دوسری سمت نہ جاتا, لیکن باطل نے حق کا لبادہ اوڑا, باطل حق کے لباس میں آیا. قرآن کی بھی آیات ہیں کہ تم, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو باطل کو حق کا لباس اڑا دیتے ہیں. جب آپ نے باطل کو حق کے لباس پہنا دیا, اس کی ابا ڈال دی, تو باطل کیا نظر آئے گا؟ پھر کیا نظر آئے گا؟ حق. مثال ہے, جیسے بچوں کے لیے ایک مثال ہے, بچے سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ جو بچے نہیں سن رہے وہ سلوات پڑھ دیں. اچھا, آپ سب سن رہے ہیں وہ سلوات پڑھ دیں. اس کا مطلب ہے واقعی بچے سن رہے ہیں, ورنہ جو ہے وہ پہلی اس میں ہی بات سلوات اونچی سی آواز آتی. شوگر کوٹیڈ سونف کھائی ہے بچوں نے؟ شوگر کوٹیڈ سونف, ایک سونف ہوتی ہے سادہ, ایک سونف ہوتی ہے رنگ برنگی, ہاں, جس کے نیلے اس کے مختلف دانے ہوتے ہیں. رنگ برنگی سونف جو ہوتی ہے اس کو شوگر کوٹیڈ سونف کہتے ہیں. شوگر کوٹیڈ سونف جو ہے اس کے اندر سونف بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی آپ کو اگر دھوکہ دینا چاہے تو اس شوگر کوٹیڈ سونف کے اندر شکل کے اندر آپ کو مثال کے طور پہ اس میں زیرہ ڈال کے بھی دے سکتا ہے. سونف کی طرح کا زیرہ بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا, اسی سائز کا ہوتا ہے تقریباً. اگر مثال دیے, صرف مثال سمجھانے کے لیے, کہ حق کی طرح کا حق نظر آنے والا باطل. اب جو بچے شوگر کوٹیڈ سونف کھانے کے عادی ہیں وہ بازار سے کیا سمجھ کے لیں گے؟ سونف ہے. کون سی سونف ہے؟ میٹھی سونف ہے. لیکن جب کھائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ زیرہ ہوگا, منہ تھوڑا سا کڑوا سا ہو جائے گا. باطل بھی یہ کام کرتا ہے, باطل حق کا لباس پہن کر آتا ہے. جیسے شوگر کوٹیڈ سونف ہوتی ہے اسی طرح آتا ہے, دیکھنے میں لگے گا کہ ہاں یہ صحیح ہے, جب استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو بہت عرصے بعد بعض لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دھوکے میں آ گئے. بہت سے لوگ تو دھوکہ کھا جاتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. باطل کی مثال یہ ہے, قرآن میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے, ٹھیک. لہذا فرقان کی ضرورت انسان کو وہاں زیادہ ہے کہ جہاں انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز نہ کر سکے, یا جہاں پر باطل حق کا لباس پہن کر آ جائے, اس کو کہا جاتا ہے فرقان. وہاں پہ ضرورت ہے. فرقان ایک واضح لائن کلیئر کر دیتی ہے. فرقان, قرآن فرقان تک آیا ہر شخص پہنچ سکتا ہے, یعنی اس طاقت کو, یہ اب صلاحیت ہے. اس کو سمجھیے کہ فرقان ایک صلاحیت ہے, ایک انسان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی طاقت ہے جو انسان کو یہ صلاحیت عطا کرتی ہے, وہ طاقت کہ انسان حق اور باطل کو پہچان سکے, سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز پیدا کر سکے, حق اور باطل کو پہچان سکے, یہ صلاحیت ہے. فرقان کا کام تو یہ ہو گیا. لیکن آیا ہر انسان قرآن کریم کے ذریعے سے اس فرقان تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اہم بات ہے. قرآن تو فرقان ہے, نزل الفرقان, ہم نے نازل ہی فرقان کیا ہے. یعنی اگر قرآن کو صحیح معنی میں اپنی زندگی میں اپناؤ گے تو کبھی دنیا کے اندر, اس دنیا زندگی کے اندر کبھی بھی باطل کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاؤ گے اگر قرآن پر عمل کرو گے, چونکہ قرآن فرقان ہے. اچھا, یہ نہیں کہا خداوند عالم نے کہ ہم نے اس قرآن کا کچھ حصہ فرقان بنایا ہے, نہیں, کچھ سورے فرقان بنائے, نہیں, نزل الفرقان, پورا کا پورا قرآن فرقان ہے, اول سے لے کر آخر تک. یعنی جو قرآن کریم کی تعلیمات کو درست اپنائے گا کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا, کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا, کبھی وہ حق اور باطل کے درمیان شبہ کا شکار نہیں ہوگا. لیکن سوال پوچھیں اپنے آپ سے, ہم اپنی زندگی میں دھوکہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو کیا ہم اہل قرآن نہیں ہیں؟ ایک معنی میں تو نہیں ہیں. یعنی ہمارے یہاں قرآن ماہ رمضان میں الحمدللہ نکل آتا ہے, اس کے علاوہ قرآن کہاں کہاں نکلتا ہے؟ بیٹی کی شادی میں, جب بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے تو کس چیز کے سائے میں کیا جاتا ہے؟ بے حجاب بیٹی کو نامحرموں کی محفل میں کس چیز کے سائے میں گھر بھیجا جاتا ہے؟ قرآن کے سائے میں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, اسی محفل میں کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے تک مکس گیدرنگ بھی رہی, گانا بھی رہا اور بہت ساری چیزیں رہیں, اور اس کے بعد جب اس کا اختتام ہوا تو ہم نے قرآن کو چوم کر بتایا کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تعلق تو اس قرآن سے, اور قرآن یہاں نکلتا ہے. اس کے علاوہ کہاں نکلتا ہے قرآن؟ جب ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں, سفر پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے نیچے سے نکلتے ہیں. بری چیز ہے کہ اچھی؟ اچھی چیز ہے. یعنی کم سے کم ہم قرآن کریم پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کریم سے توسل کیا تو یہ قرآن چونکہ خدا کی کتاب ہے ہماری محافظ بھی ہے. یہ اچھی بات ہے, یہ ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ خراب نہیں ہے, برا نہیں ہے, اچھا ہے. ہمیں قرآن سے ہر حالت میں استفادہ کرنا چاہیے, لیکن فقط یہ استفادہ نہیں. قرآن نازل کس لیے ہوا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. یہ کتاب ہم نے نازل کی جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیوں نازل کی؟ تاکہ متقی اس سے ہدایت حاصل کریں. تو اصل میں قرآن تھا پڑھنے کے لیے, ٹھیک, ان کاموں میں بھی استعمال کریں, مگر جہاں توہین قرآن نہ ہو وہاں پر, اور اس کے علاوہ اصل کام ہے پڑھنے کا. ہم قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم زندگی میں دھوکہ کھا لیتے ہیں, پھر بھی حق اور باطل کی تشخیص کے درمیان بعض اوقات دھوکہ کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن تو فرقان ہے, مگر میرے اندر قرآن کریم کی اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی ابھی توفیق پیدا ہوئی ہے یا نہیں, اس کو سمجھنا ہے. ہر پڑھنے والا فرقان تک نہیں پہنچے گا, یہ سمجھے گا اگلی آیت سے. قرآن کریم فرقان بنے گا, حق اور باطل کے درمیان تمیز کروانے والا بنے گا, مگر ہر کسی کے لیے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پہ آنے والے بہت سارے ایسے افراد تھے جو قرآن کے حافظ تھے. ایسے ہی ہے. بہت سارے افراد, مدینۃ الرسول میں بہت سارے حفاظ موجود تھے, ان حفاظ کی موجودگی میں جو وارث قرآن ہے امام علی علیہ السلام وہ تنہا رہ گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت کے حالات سے دھوکہ کھا گئے. اگر فرقان, کیوں؟ کیونکہ قرآن فرقان نہیں بناتا. قرآن فرقان کس کے لیے بنے گا؟ اس کو سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سمجھائے گی. مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ قرآن میرے لیے فرقان بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. کب بنے گا قرآن فرقان؟ جب میں اس آیت پر عمل کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. کس سے خدا خطاب کر رہا ہے؟ اس وقت جو مسجد مصطفیٰ عباس ٹاؤن میں بیٹھنے والے مومنین و مومنات ہیں, اس آیت کا انشاءاللہ اس آیت میں شامل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, یعنی ہے وہ لوگوں کے جن کا ایمان خدا پر ہے, اللہ پر, اس کے رسول پر ہے, یا اے وہ لوگوں جو علی ابن ابی طالب کو اپنا امام مانتے ہو, امیر المؤمنین کو اپنا امیر مانتے ہو, ان سے مخاطب خدا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اگر تم پرہیزگار بنو گے, اگر تم تقوی پر عمل کرو گے, شرط ہے یہاں پہ, ان لفظ ان ہے, ان تتقوا اللہ, اگر تم تقویٰ پر عمل کرو گے، اگر تم اپنی زندگی میں پرہیزگار بنو گے، تقویٰ کو اپنی زندگی میں لاگو کرو گے تو کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو خدا تمہارے لیے فرقان کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے گا، یعنی قرآن فرقان بنے گا. کس کے لیے؟ جو تقویٰ کے ساتھ زندگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قرآن پر عمل کرے گا. قرآن فرقان ہے، نزل الفرقان، فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کروانے والی کتاب ہے. لیکن کون اس نتیجے تک پہنچے گا؟ جو تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا. جس کی زندگی تقویٰ پر گزرے گی، یہ قرآن اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ فرقان. پھر دنیا دھوکا کھائے گی، مگر وہ مالک اشتر کی طرح دھوکا نہیں کھائے گا. دنیا دوسروں کے پاس چلی جائے گی، وہ عمار یاسر کی طرح امام علی کے دسترخوان کی سوکھی روٹی کو معاویہ کے تر دسترخوان پر ترجیح دے گا، چونکہ اس کے سامنے فرقان موجود ہے. پھر وہ اصحاب کربلا کی طرح، چونکہ اہل فرقان ہوگا، چونکہ متقی تھا، فرقان تھا، لہذا وہ دشمن کے کثیر لشکر کو دیکھنے کے باوجود بھی دھوکا نہیں کھائے گا. پھر وہ بجھے ہوئے چراغ کے باوجود بھی فریب میں نہیں آئے گا، یعنی بجھا ہوا چراغ اس کو بہکا نہیں پائے گا. بہکانے، امام حسین نے بہکانے کے لیے نہیں تھا، آزمانے کے لیے کیا تھا. وہ اس سے دھوکے میں نہیں آئے گا کہ نہیں، اگر امام نے چراغ بجھا دیا میں اٹھ کے چلا جاؤں، میں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں گا. نہیں، اسے پتا ہے فرقان کی جگہ ہے، یہ امام حق ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جگہ، اس امام کا ساتھ چھوڑنا یعنی خدا کے راستے کو چھوڑنا ہے. اس وقت زمین خدا پر یہ خدا کا نمائندہ ہے جو امام حسین علیہ السلام، اس وقت خدا کی زمین پر مشیت کیا ہے وہ اس امام کے ہاتھوں سے طے پا رہی ہے. خدا اس وقت اس زمین پر کیا چاہتا ہے وہ اس امام کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے. چراغ بجھ بھی جائے میں اٹھ کے جانے والا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل فرقان تھے، حق اور باطل کے درمیان واضح تمیز کرنے والے تھے. پھر کچھ بھی ہو جائے وہ آئمہ کے شاگردوں کی طرح ہوگا. مجھے اور آپ کو آج کے دور میں اس فرقان تک پہنچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ دوران غیبت کبریٰ کے امتحانات میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اس کے اندر مومنوں کو تشخیص دینا مشکل ہو جائے گا. تشخیص دینا، آج کے امتحانوں کا ہمارا جو امتحان ہے ان میں سے ایک امتحان تشخیص ہے. تشخیص کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی چیز کو پہچاننا. ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتا ہے آپ کے مرض کی؟ کیا کرتا ہے؟ تشخیص. تشخیص سے کیا مراد ہے؟ وہ اپنی پوری محنت، اپنی پوری صلاحیت، اپنا علم، اپنا تجربہ استعمال کرتا ہے اور آپ کے مرض کے بارے میں جانتا ہے. جب تشخیص درست ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علاج درست ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کی تشخیص غلط ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علاج غلط ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے زندگی کے معاملات میں، اگر میری اور آپ کی تشخیص درست ہے تو ہماری زندگی درست چل رہی ہوگی، اگر تشخیص غلط ہو جائے تو زندگی غلط ہو جائے گی. دوران غیبت کبریٰ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے؟ بغیر کسی رہنما کے گزارنی ہے، بغیر کسی نظام کے گزارنی ہے، بغیر کسی تعلیمات الہی کے بیان کرنے والے کے گزارنی ہے، یہ تشخیص دینی ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، بغیر خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تو نہیں چل سکتا، کوئی نہ کوئی نظام بتانے والا تو ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ دوران غیبت کبریٰ شیطان اور شیطانی نظام تو موجود ہو، الہی نظام موجود نہ ہو، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. اگر اس کو مان لیا کہ دوران غیبت کبریٰ شیطانی نظام زمین پر موجود ہے، الہی نظام موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے کم از کم 1200 سال کے لیے اپنی اس فکر کے ذریعے سے خدا کے نظام کو شیطانی نظام کے زیر اثر کر دیا. تو شیطان کا نظام 1200 سال آگے بڑھ گیا، خدا کا نظام 1200 سال میں نہیں ہے، ویکیوم ہے، خالی جگہ ہے. لیکن اس کا ایسا تو نہیں ہوگا، زمین خدا پر خدا کا نظام موجود ہوگا، مجھے اس نظام کو پہچاننا ہوگا. اگر میری تشخیص درست ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر میں یمنیوں کی طرح دھوکہ نہیں کھاؤں گا، پھر میں یمنیوں کی طرح مقاومت کرنے والا بن جاؤں گا، پھر میرے اندر استقامت آ جائے گی، چونکہ تشخیص دے چکی، تشخیص درست ہو گئی میری. مجھے تشخیص دے کے سمجھ میں آ گیا کہ جو زمانے کا آخری امام ہے وہ اس لیے پردہ غیبت میں ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے، استقامت رکھنے والے افراد ماضی میں موجود نہیں تھے. پھر جب میری تشخیص یہاں پہنچے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں 2000 کلومیٹر کی دوری پر بیٹھنے کے باوجود فلسطین کے لیے وہ تمام کام انجام دوں گا جو ایک انسان مومن کو انجام دینے چاہیے.
پھر میں اپنے فقر و فاقہ کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں یمنی، خود میرے پاس کچھ نہیں ہے، خود میں مشکل حالات میں زندگی گزار رہا ہوں، پھر میں اپنی ذمہ داری کو انجام دوں گا، پھر میں حزب اللہ لبنان کی طرح کیا کروں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے اندر امن و امان یا سکون ہے، نہیں، پھر میں فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں باہر نکلوں گا، پھر مجھے اگر روزانہ اپنے افراد شہید کروانے پڑیں گے تو میں ان مظلوموں کی مظلومیت کے دفاع کی خاطر وہ بھی کرواؤں گا، روزانہ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ، ایسا ہی ہے. میری اور آپ کی تشخیص کہاں تک پہنچی؟ یہ تو میں نے یمنیوں کی بات کر دی، یہ تو میں نے لبنانیوں کی بات کر دی. اگر میں اور آپ کم از کم یہاں رہتے ہوئے ان چیزوں سے بچ پا رہے ہیں کہ جن کا یا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق اس ظالم سے ہے جو پروڈکٹس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہاں جا نہیں رہے، جا نہیں سکتے، کم از کم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں کہ جس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ پروفٹ کس کو جاتا ہے؟ اسرائیل کو جاتا ہے. اگر یہ تشخیص دینے کے بعد میں رک گیا ان تمام چیزوں سے، تو پھر پورے یقین سے اس بات کو جانیے آپ کا شمار بھی یمنیوں کے ساتھ ہے. پھر وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ دفاع کر سکتے ہیں، میزائل مار سکتے ہیں، اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میرا وہ نہیں کر سکتے، جتنا امکان میں ہے وہ کر رہے ہیں. خدا یہ چاہتا ہے جتنا تمہارے امکان میں وہ انجام دو. اگر اسی ذریعے سے میں اور آپ رک پا رہے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا پا رہے ہیں، رک رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میرا یہ پیسہ فلاں پروڈکٹ کو خریدتے وقت اس میں سے کچھ حصہ اسرائیلی کمپنی کو جائے گا، میں نہیں خرید رہا، میں اپنا ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تو آپ کا کام بھی اپنی کیفیت کے یعنی اس نیت کے اعتبار سے اسی صف کے اندر شامل ہے جس میں یمنی کھڑے ہیں. یقیناً ایک جہاد الگ ہے، لیکن بہرحال نیت وہی ہے آپ کی. خوب، یہ کب ہوگا؟ جب انسان تشخیص دے گا. اگر تشخیص درست ہوگی تو انسان اپنا فیصلہ کر پائے گا، اپنی ذمہ داری کو صحیح سمجھ پائے گا. تشخیص صحیح نہیں ہوگی، فرقان نہیں ہوگا انسان کے پاس، تو انسان دھوکے میں رہے گا. پھر انسان ان باتوں میں آ جائے گا کہ بھائی ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، ہم یہاں پہ چیزیں استعمال کر لیں گے، اس سے بھلا اسرائیلیوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر ہمارے بچے لیز بھی کھا رہے ہوں گے. مجھے امید ہے آج کی اس گفتگو کے بعد کوئی بچہ کسی بھی دکان سے لیز نہیں خریدے گا، ٹھیک. پھر ہمارے بچے اگر آج پیپسی پی رہے ہیں، مرنڈا پی رہے ہیں، سیون اپ پی رہے ہیں، آج کے بعد نہیں پئیں گے. اگر ہماری چھوٹی سی شرکت سے کسی طرح سے مدد ہو سکتی ہے تو ہم تیار ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تشخیص دینی ہے اس چیز کی. قرآن کریم فرقان بنے گا کس کے لیے؟ ان تتقوا اللہ، شرط ہے. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ آیا کہ اگر ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا مدد کرے گا. یہاں پر بھی یہ شرط ہے، اگر تم تقوی پر عمل کرو گے تو فرقان ہوگا تمہارے لیے، پھر یہ قرآن تمہارے لیے فرقان بنے گا. خوب، نزل الفرقان، خدا وند عالم وہ ہے، تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. خوب، آگے تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیا کہ تقوی کے بغیر حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ محبتیں، نفرتیں، گناہ، تعصبات، یہ تمام وہ چیزیں جو حق کے چہرے پر پردہ ڈال دیتی ہیں. تقوی ہے جو انسان کو ہر طرح کے تعصب سے باہر لاتا ہے، ہر طرح کی محبت کی افراط سے بچاتا ہے، ہر طرح کی نفرت اور گناہ سے انسان کو تقوی محفوظ رکھتا ہے. اس صورت میں یہ قرآن بنے گا فرقان. یہ فرقان خدا نے نازل کس پر کیا؟ علی رسول ہی نہیں ہے، علی عبد ہی، اپنے بندے کے اوپر نازل کیا. خوب، اہم نقطہ ہے، اس کو تفسیر نمونہ کے اندر بیان کیا گیا کہ مقام عبودیت اور خالص بندگی، خوب غور کیجئے گا، مقام عبودیت اور خالص بندگی ہی وہ چیزیں ہیں کہ جو فرقان کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہیں. خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ کیا بنیں؟ عارف بن جائیں. خدا یہ چاہتا ہے نا، خدا یہ چاہتا ہے میں اور آپ عارف بنیں. خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے ہم عبد بنیں، خدا ہمیں عبد بنانا چاہتا ہے. اگر کوئی عبودیت کے راستے پر آ گیا، چل پڑا، تو وہی عارف ہوتا ہے. ہمارے عرفا کی خاص پہچان بن گئی ہے، جن سے کرامات کو نقل کیا جائے ہم کہتے ہیں وہی عارف ہیں. یہ ان کا ایک مقام کا اظہار ہو سکتا ہے، لیکن اصل اہل معرفت کون ہے؟ اصل اہل معرفت وہ ہے جو خدا بندے عالم کی بندگی کے سائے میں چلنا شروع کر دے. ہم اور آپ عرفا کے قصے سنتے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم اور آپ عرفا کے قصے سن کر ان سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی سالمیت کی دلیل ہے. کہ ہمیں دنیا داروں کے قصے متاثر نہیں کر رہے، ہمیں عرفا کے قصے، اولیاء خدا کے قصے متاثر کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی سالمیت ہے یہ، ورنہ ہمیں دنیا داروں کے قصے بھی متاثر کر سکتے ہیں. ہمارا آپ عرفا کے قصے، آیت اللہ بہجت کا قصہ، آیت اللہ عبداللہ عبدالکریم کشمیری کا قصہ، ان کے قصے سن کے متاثر ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن خدا یہ بندے تھے کہ آپ انشاءاللہ خدا آپ سب کو نصیب فرمائے ایران زیارتوں پر جائیں تو وہاں جا کر آپ آیت اللہ بہجت کی جو قبر ہے اس پہ لکھا ہوا جملہ دیکھیں، جو گئے وہ بتائیں کیا لکھا ہے اس قبر کے اوپر، العبد، کیا لکھا ہوا ہے، العبد، بندہ. یعنی آیت اللہ بہجت کی قبر پہ لکھا ہوا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا بندہ تھا. چونکہ اس شخص نے خدا کی خالص بندگی میں گزاری ہے زندگی، خدا نے اس کو کرامات عطا کر دی تھی، خداوند عالم نے اس کو مقام عطا کر دیا تھا، خداوند عالم نے ان کو وہ بنا دیا تھا کہ یہ پردے کے پیچھے دیکھتے تھے، ان کو علم بہت ساری چیزوں کا ہو گیا تھا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق آیت اللہ بہجت اس مقام پر پہنچے تھے کہ اختیاری موت کا اختیار ان کے پاس تھا. یہ مقام کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، میں تو فقط ایک نقل کرنے والا ہوں، ناقل ہوں، امام خمینی سے نقل کر دیا، یہ کیا منازل ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اختیاری موت آیت اللہ بہجت کے پاس، یعنی اختیار سے انسان مر سکتا ہے. ہاں ہوتا ہے بھائی ایسا، جو عطار نشاپوری تھا اس کا قصہ یہی ہے. عطار نشاپوری جو پہلے جو ہے وہ عطار تھا، دکاندار تھا، اس کی عطر کی دکان تھی. ایک مرتبہ اس کی دکان کے سامنے ایک فقیر آ گیا، اور فقیر جب آ گیا تو اس نے فقیر کو بھگایا اپنی دکان سے، کہا بھائی ہٹو میری دکانداری متاثر ہو رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے یہاں کھڑے ہوئے ہو گئے، سامنے سے لوگ آ رہے ہیں. اس نے بھگایا فقیر کو، فقیر نے اسے پوچھا چلا جاؤں میں یہاں سے، اس نے کہاں جاؤ، تو اس نے کہا اچھا. فقیر نے اپنا جو کاسا جو ہوتا ہے جس کو ہاتھ میں لے کے بھیک مانگتے ہیں، وہ کاسا زمین پر رکھا، وہاں لیٹا. اب عطار جو عطار نشاپور کے نام سے مشہور ہے، عطار جو عطار کہتے ہیں عطر بیچنے والے کو، اس کو اور غصہ آیا. اس نے کہا یہ تو فقیر میری دکانداری متاثر کر رہا تھا، میرے دکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، گراہک نہیں آ رہے تھے، میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا جاؤ، یہ جانے کے بجائے لیٹ گیا، یہ تو مزید میری دکانداری کو خراب کر رہا ہے، زمین پر لیٹ گیا اپنا کاسا رکھ کر. اب جو عطار باہر آیا، اس کے شانے کو ہلایا تو دیکھا وہ تو زندہ ہی نہیں ہے، جا چکا. یہاں سے عطار کو ایک سوچنے کا موقع ملا کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ جس میں انسان اپنی موت کا اختیار رکھتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ایسے بہت سے افراد ہیں، یہ خدا بندے عالم مراتب عطا کرتا ہے. آیت اللہ بہجت سے بات وہاں چلی گئی، آیت اللہ بہجت کی قبر پہ کیا لکھا ہے، العبد، یعنی بندہ، فقط بندہ. اور خدا بندے عالم نے رسول اللہ کی جو رسالت کی گواہی نماز میں دلوائی ہے، وہ گواہی کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن و رسول. رسالت سے پہلے کیا ہیں، بندے ہیں، رسالت سے پہلے بندگی کی گواہی، یہ بندگی بہت اہم ہے. لہذا خداوند عالم نے فرقان نازل کیا، کہہ سکتا تھا علی رسول ہی نہیں کہا، علی نبی ہی نہیں، علی عبد ہی، یعنی عبودیت. اس کو تفسیر نمونہ میں بیان کیا گیا، اور آیت اللہ محسن قادری نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا اس کو، کہ عبودیت اس کا مطلب ہے خدا کے فیض کو حاصل کرنے کا بنیادی راستہ ہے. جتنا ایک انسان عبد بنتا چلا جاتا ہے اتنا خدا کا فیض اس پر نازل ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے. میرے خیال میں وقت ختم ہونے کے نزدیک آ گیا. رہبر سے ایک بچے نے آ کر ایک سوال پوچھا، اور کہا کہ یہ بتائیے کہ امریکہ آپ سے ڈرتا کیوں ہے، کلپ دیکھا ہوگا سب نے، امریکہ ڈرتا ہے آپ سے، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، آپ سے کیوں ڈرتا ہے، آپ میں ایسی کیا چیز ہے؟ اس کا جواب رہبر نے کیا دیا تھا، رہبر نے کہا تھا چونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں، یعنی میں خدا کی بندگی کرتا ہوں، میں خدا بند عالم کی اطاعت کرتا ہوں، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں. جو خدا کی بندگی کرتا ہے پھر باقی لوگوں پر اثر خدا ڈالتا ہے، خدا بند عالم ہے. شہید قاسم سلیمانی کی محبت گوشہ و کنار میں کیوں لوگوں کے دلوں میں آئی؟ چونکہ وہ عبد تھا، بندہ تھا، وہ کمانڈر بعد میں تھا، کمانڈر تو ایک ٹائٹل تھا ان کا، کمانڈر ہونے سے پہلے جو ان کی خصوصیت تھی وہ کیا تھی، عبودیت، عبد تھے. عبد کا کیا مطلب ہے، یعنی جو اپنی زندگی میں نخری نہیں رکھتا. سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کا مرحلہ ہے، میری ضرورت ہے، میں وہاں پہنچ گیا، حرم کی آواز اٹھی, دفاع حرم کا مسئلہ آیا, میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ایران عراق جنگ ہوگی, میں وہاں چلا جاؤں گا. اقتصادی میدان میں ضرورت پڑے گی, وہاں چلا جاؤں گا. دو ممالک کی آپس میں لڑائی ہے, ان ممالک کی لڑائی میں مجھے جا کر بیچ میں کچھ کوشش کر کے ان ممالک کے درمیان صلح کروانے کی ضرورت پڑے گی, میں وہاں چلا جاؤں گا. رات کی تاریکیوں میں نماز پڑھنا, حتیٰ ان کی عبودیت کی مثال بچوں کے فقط اس کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک کمانڈر نے نقل کیا کہ شہید قاسم سلیمانی کسی محاذ پر تھے, ظاہراً باہر تھے, باہر سے مراد لبنان میں تھے یا عراق میں تھے, اور ایران میں برف باری شروع ہو گئی. ان کا فون آیا اپنے اس بیس کے کمانڈر کے پاس کہ جو اس برفانی علاقے میں جو ان کی فوجی کیمپ تھا وہاں پر ہوتا تھا. ان کا فون آیا, انہوں نے کہا میں نے سنا ہے برف باری شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا ہاں برف باری شروع ہو گئی ہیں اس علاقے میں. انہوں نے کہا بھائی کام کرو, جو چارہ ہوتا ہے اس کو ذرا مختلف علاقوں میں, پہاڑ کے مختلف حصوں میں پھیلا دو. کیوں پھیلا دو؟ چونکہ برف آ گئی ہے, اس برف کی وجہ سے جو درخت تھے, جو زمین پر گھاس اگی ہوئی تھی, برف میں تھک چکی ہوگی, برف زیادہ آتی تھی اس علاقے میں. اس علاقے میں پہاڑوں پر کچھ جانور رہتے تھے, بکری, جو پہاڑی بکرے ہوتے ہیں, ہرن ہوتا ہے. قاسم سلیمانی کا چونکہ برف نے پوری گھاس کو چھپا دیا ہے, اب یہ جانور جب اپنی غذا کی تلاش میں آئیں گے ان کو غذا نہیں ملے گی. یا تم کیا کرو, کچھ گھاس, کچھ چارہ اٹھا کر پہاڑ کے مختلف علاقوں میں پھیلا دو. یہ شخص کہاں پر بیٹھا ہوا تھا؟ شام میں یا عراق کے اندر. کس جگہ؟ ڈرائنگ روم میں نہیں, کسی آرام دہ جگہ پر نہیں, فوجی محاذ پر جہاں ہر وقت توپ, گولا, گولی یہ چل رہا ہے. اس جگہ پر اس انسان کا ذہن کہاں پر ہے کہ جس علاقے میں ہمارا دفتر ہے اس علاقے میں پہاڑ کے اندر کچھ جانور رہتے ہیں, برف زیادہ آ گئی ہے, ان جانوروں کو کھانا نہیں ملے گا. فون کر کے اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں اس کے کھانے کا بندوبست کر دو. عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے, عبودیت کا مطلب یہ ہے, یعنی جو جس جگہ اس کی ضرورت ہے وہ جگہ حاضر ہو جائے. خوب, خدا بند عالم نے فرقان کو نازل کیا کس کے اوپر؟ اپنے عبد کے اوپر. آخری نقطہ, یعنی اگر عبودیت آئے گی تو جتنا عبودیت بڑھتی جائے گی اتنا فیض الہی ہم پر نازل ہوتا چلا جائے گا. آخری جملہ بیان کروں, کس لیے خدا نے اپنے عبد کے اوپر فرقان کو نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ اس فرقان کے ذریعے سے یہ جو عبد ہے خداوند عالم کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تمام عالمین کے لیے انذار دینے والے بن جائیں, تمام عالمین کو ڈرانے والے بن جائیں. للعالمین, اس کے لیے بیان کیا گیا اس کی تفسیر کے اندر کہ عالمین مکانی اعتبار سے بھی وسعت رکھتا ہے, یعنی عالم جب کہا جاتا ہے عالمین یعنی فقط یہ علاقہ نہیں, یہ محلہ نہیں, یہ شہر نہیں, یہ ملک نہیں, بلکہ جو کچھ بھی اس عالم کے اندر آتا ہے مکان کے اعتبار سے, یعنی پوری دنیا, سادہ ترجمہ پوری دنیا. للعالمین, پوری دنیا کے لیے. اور اس کے اندر فقط مکان نہیں آتا, زمان بھی آتا ہے, یعنی وقت کے اعتبار سے. جب کہا جائے گا عالمین کے لیے الحمدللہ رب العالمین, اس کا مطلب یہ کہ خدا جو کوئی بھی زمین پر ہے ان سب کا پالنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, یعنی جہاں کہیں بھی زمین پر کوئی پرورش پا رہا ہے اللہ اس کا رب ہے. ٹھیک, اسی طرح رسول اللہ کی, اس کا مطلب ہے کہ جو رسالت ہے یہ عالمین کے لیے, مکانی اعتبار سے فقط مکہ کے لیے نہیں ہے, فقط مدینہ کے لیے نہیں ہے, فقط حجاز کے لیے نہیں ہے, پوری کائنات کے لیے. اور زمانی اعتبار سے بھی فقط رسول اللہ کے زمانے تک محدود نہیں ہے, اب رسول اللہ کا زمانہ ان کے دور سے شروع ہو کر اور قیامت تک رسول اللہ کا زمانہ ہے. للعالمین نذیرہ, اسی حدیث, اسی آیت کو بعض علماء رسول اللہ کی ختم نبوت کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں, اور ختم نبوت میں بھی جا سکتی ہے اگر عالمین کا یہ معنی لیا جائے, یعنی مکانی اعتبار سے ایک خاص حصہ نہیں پوری کائنات, زمانی اعتبار سے رسول اللہ کا زمانہ نہیں, جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک کا زمانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے, یعنی پوری کائنات کے لیے آیا ہے, اور عالمین کا مطلب زمان اور مکان کے اعتبار سے رسول اللہ کی حکومت اور رسول اللہ کا دین نافذ ہے, قیامت تک رسول اللہ کا دین ہی جو ہے وہ نافذ رہے گا. خداوند عالم نے رسول اللہ کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو انذار دینے والے تنبیہ کرنے والے، ڈرانے والے قرار پائیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی دین کی طرف دعوت دیں۔ آج کے ہمارے نکات وقت کے اعتبار سے مکمل ہوئے، جس کے اندر ہم نے ابھی پہلی آیت کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد والے محمد پر۔